سراہیے نئے ناب و صفی نئے غزل است. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو اس زمانے میں ایسا دوست جو خلل سے خالی ہو, وہ شراب کی سراہی اور غزل کا سفینہ ہے. سراہی میں ناب و سفینہ غزل است. صوفیہ جو ہے محبت کی زبان کو ہمیشہ شراب اور شباب کی لینگویج میں بولتے ہیں. شراب اور حسن کے لیے عام طور پر جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ تصوف کی اصطلاحات کو وہ انہی میں بولنے کے عادی ہوتے ہیں. سراہی نئے ناب کا مطلب ہے اللہ کی محبت کی شراب. اللہ کی محبت کی شراب میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا دھیان ہے, اللہ کا مراقبہ ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت ہے. سفینہ غزل سے مراد ہے کتابیں, دین کی کتابیں. درین زمانہ رفیقے کے خالی از خلل است, سراہیے مئے ناب و سفینہ غزل است. دوست جو ہیں اس زمانے میں اکثر مناسب نہیں ہوتے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دوست سر کھجاویں کھاویں بھیجا. اپنا سر کھجاتے ہیں, آپ کا بھیجا کھاتے ہیں. اسی لیے صوفیہ کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ میل جول میں کمی, دوستیوں میں کمی. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اپنے کام میں لگا رہے بندہ, اس میں بڑی عافیت رہتی. دینی مصلحتوں کی خاطر ان کو اختلاط کرنا پڑتا ہے, ملنا جلنا پڑتا ہے, وہ دین کی ضرورت سے جائز ہے. اور ہمیں جو اختلاط سے منع کیا جا رہا ہے وہ دین کی ضرورت سے ہی منع کیا جا رہا ہے. وہی مطلب ہے. اور مصلحت شرعیہ کے خاطر میل جول نہ کرتے. اور یہی حالت تمام بزرگوں کی تھی. اگر کسی دن کوئی انہیں نہ ملتا تو اس دن کو عید کا دن تصور کرتے. پر جو لوگوں سے میل جول بکثرت کرے وہ طریق و سلف کے مخالف ہے, اسے فائدہ نہ ہوگا. کیونکہ جو لوگوں سے بکثرت ملتا ہے ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے, اور لوگ اس کو کمینگی اور غفلت میں اپنے برابر سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں, صاحب کتاب کہہ رہے ہیں, صاحب ترجمہ, مجھے ایسا دن یاد نہیں کہ میں اس زمانے کے مشائخ سے کسی کی ملاقات کو گیا ہوں اور وہ مجلس غیبت سے خالی رہی ہو. عام آدمیوں کی بات نہیں ہو رہی. اور غیبت کیا ہے؟ مصلحت شریعہ ہے, اس سے بچے آدمی. اس لیے پنچایت سے ہی بچنا. جائیں گے تو کچھ نہ کچھ پنگا ہوتا ہی ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 20 کبیرہ گناہوں میں سے کسی نہ کسی میں آدمی زبان میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. زبان سے متعلق کبیرہ گناہ 20 ہیں, اور وہ 20 جو ہے نا کب کون سے میں پلے گا پلے گا کہا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے عافیت اس میں ہے کہ ضرورت کے بقدر ملنا, پھر اس کے بعد اچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے کام میں. اس لیے میں نے ان کے حقوق میں سستی کی غرض سے نہیں بلکہ اپنے اور ان کے دین کی حفاظت خیال سے ان سے ملاقات کم کر دی. یہ تو مشائخ کی مجلسوں کا حال ہوا, پھر ان کے غیر کی ملاقاتوں میں کیا کچھ ہوتا ہوگا. سوئے بھائی, میری نصیحت تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کسی کی ملاقات کو جائے تو اپنی پوری حفاظت کر اور اس میں سستی ہرگز نہ کر. ملاقات کو تو جانا پڑتا ہے, ملنا پڑتا ہے. انسان مدنی تباہ ہے. مدنی تباہ کا مطلب یہ کہ بالکل اکیلا ہو کے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ نہیں سکتا، کسی سے ملاقات ہی نہیں، کسی سے کسی کا آنا جانا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تعلقات والے بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، آفس کے کام ہوتے ہیں، بزنس کے کام ہوتے ہیں، نماز روزے کے لیے آدمی کو مسجدوں میں جانا ہوتا ہے، حج کا سفر ہوتا ہے، عمرے کا سفر ہوتا ہے، آفیسز کے کام ہوتے ہیں، کام تو پڑتا ہے. تو اس میں اس لائن سے دماغ کا بیدار رکھنا. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دوستوں سے بکثرت ملاقات کرے اس سے کہہ دو کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات اس سے ضرور ہوگی جو دوسرے کو ناپسند ہوگی، لہذا ہر دوست کو مناسب ہے کہ دوست سے ناغا کر کے ملے. وہاب ابن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے 50 سال میل جول کیا ہے، لیکن میری غلطی کسی نے صاف نہیں کی اور میری لغوش سے درگزر کیا، اور جب میں ان سے ناراض ہوا اور جب ان میں سے کوئی مجھ سے ناراض ہوا تو مجھے اس سے اپنی جان پر امن نہیں ہوا. 50 سال سے ملاقات کے باوجود اعتماد نہیں ہوا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دین میں سمجھ پیدا کرو، پھر گوشہ نشین رہو، کیونکہ دین کی سمجھ کے بغیر کام صحیح نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہ کہ اپنے میں رہو بس. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے گھر میں بیٹھے رہنا کہ لوگ اسے نہ دیکھیں اور وہ لوگوں کو نہ دیکھے اچھا ہے. داؤد تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی اس کو مناسب ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، اور جو دل کو دنیا میں لگاتے ہیں انہیں مفید نہیں. پھر جو آدمی گوشہ نشین ہو، گوشہ نشین کہتے ہیں علیحدہ رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مونس نہ بنائے، قرآن مجید کے ذریعے مناجات نہ کرے، وہ بھی ٹھیک راستے پر نہیں، اور نہ اس کی گوشہ نشینی درست ہے. حضرت سفیان صحری فرماتے ہیں کہ تو اپنی بیٹھک ایسی جگہ اختیار کر جو تیرے وجود کو مخفی رکھے اور تیری آواز کو پست بنائے. ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت کے لیے باہر جانا ہو تو ایسی جگہ جائے جہاں کم آدمی ہوں. صوفیہ نے صحیح فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو دوا تھے، ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو دوا تھے، لوگ ان سے شفا حاصل کرتے تھے، لیکن آج لوگ ایسی بیماری بن گئے ہیں جن کی کوئی دوا نہیں. حماد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کے سامنے کتا بیٹھا ہے، پالتو کتا نہیں بلکہ ویسے جو عام محلے کے کتے ہوتے ہیں. میں نے اسے ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ حماد رہنے دو، یہ اس دوست سے اچھا ہے جو لوگوں کی غیبت کرے. لوگوں کی غیبت کرنے والے دوست سے کتے کے ساتھ بیٹھنا اچھا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بصرے سے بغداد آئے تو انہوں نے محمد ابن واسع کا پتہ دریافت کیا. آپ کا پتہ کوئی نہیں جانتا تھا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آپ کی بزرگی ہے کہ لوگ آپ کا پتہ نہیں جانتے، اور آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو لوگوں سے علیحدہ بیٹھا ہوا دیکھا. میں نے پوچھا تم لوگوں سے میل جول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا میں ایسی بات میں لگا ہوں جو اس سے اہم ہے. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہر صبح انعام اور گناہ کے درمیان ہوتا ہوں، بس نعمت کے شکر میں اور گناہ سے استغفار میں مشغول رہتا ہوں. تو حسن بصری نے فرمایا کہ تو حسن سے زیادہ سمجھدار ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابی، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گویا نرم پتے تھے جن پر کانٹا نہ تھا، اب تو سب کانٹے ہی ہو گئے ہیں، پتا کوئی ہے نہیں. اپنے زمانے کی بات. ایک دفعہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے میل جول کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آدمی جو تھے وہ زیر زمین چلے گئے، جو آدمی تھے جن کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا وہ تو زیر زمین چلے گئے. اے دوست، ان باتوں کو یاد رکھ اور لوگوں سے حتی الوسع علیحدگی اختیار کر. یہ تو دوسری صدی کے لوگوں کی باتیں ہیں، پھر کیا حال ہوگا جبکہ تو دسویں صدی میں ہے؟ چونکہ یہ کتاب دسویں صدی کی ہے اور اپن تو پندرہویں میں ہیں. اور اس سے پرہیز کر کے شیطان تجھ سے کھیلے اور کہے تو اللہ کے فضل سے ایسے مقام پر پہنچائے کہ اب تجھے اللہ سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اے دوست، تو یقیناً ان اسلاف سے درجے میں کم ہے، لہذا اس میں تو غور کر. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جس قدر مقامات میں ترقی کرتے اسی قدر بکثرت تواضع کرتے. جتنا آدمی کو ترقی ہوتی دین میں، علم میں، عمل میں، اتنا زیادہ وہ تواضع کرتے، برخلاف اس شخص کے جو جرائم کے قریب ہوتا ہے کہ جتنا وہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنے کو باہر دیکھتا ہے. مگر یہ لوگ بارگاہ الہی میں جس قدر قرب حاصل کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کی عظمت دیکھ کر اپنے کو مچھر سے بھی چھوٹا خیال کرتے ہیں. اسی لیے جب شیطان نے تکبر کیا اور انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں بولا تو راندے درگاہ ہو گیا. اے دوست، اس میں غور کر اور جس صوفی کو متکبر دیکھے اس سے دور بھاگ. جیسا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، مخلوق میں سب سے برا میرے نزدیک وہ ہے جس کا دل متکبر ہو، جس کی زبان ترش ہو. ترش کا مطلب کڑوی، تیزی سے بات کرنے کی عادت. جس کے ہاتھ بخیل ہوں اور جس کے اخلاق ردی ہوں، اخلاق خراب ہوں، طبیعت کا بخیل ہو، زبان میں ترشی تیزی ہو اور دل میں تکبر ہو. ابو مسلم فرماتے ہیں کہ کمینہ تکبر کرتا ہے اور فخر و رذیل سے واقع ہوتا ہے، اور باطل امور پر ناقص الاصلحی تعصب کرتا ہے. ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اگر تمام مخلوق اس پر اکٹھی ہو کہ مجھ سے اپنے کو حقیر سمجھنا چھوڑا دیں تو بھی نہ کر سکیں گے. عبداللہ ابن عمر اپنے دسترخوان سے جزام، برس وغیرہ کے مریضوں کو نہ ہٹاتے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور فرماتے، اصل تواضع یہ ہے کہ حقیر لوگوں کے پاس بیٹھیں. اور عربوں میں جو ہے وہ ایک برتن میں کھانے کی عادت تھی، اپنے اپنی رکابی میں نہیں، ایک بڑا تھال، اس میں کھانا، اس میں ساتھ کھانا، اس کا کھانا اس میں ملتا، اس کا کھانا اس میں ملتا. اصل تواضع یہ ہے کہ حقیر لوگوں کے پاس بیٹھیں، مگر یہ کسی حظ نفسانی کے لیے نہ ہو بلکہ لوگ جوتیوں کے پاس بیٹھتے ہیں. بعض لوگ جوتیوں کے پاس بیٹھتے ہیں مگر ان کے دل میں اتنا تکبر ہوتا ہے جسے خدا جانتا ہے. اور اس جگہ بیٹھنے پر ان کو صرف یہ بات ترغیب دیتی ہے کہ لوگ انہیں متواضع کہیں گے. اور فرماتے ہیں تیرے متواضع ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو اپنے اچھے ذکر کو برا سمجھے, اچھے طریقے ہو. یحییٰ ابن خالد فرماتے ہیں کہ شریف جب عبادت کرتا ہے تو تواضع کرتا ہے, اور کمینہ جب عبادت کرتا ہے تو تکبر کرتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ کے ساتھ کھانا کھاتے اور جب وہ تھک جاتی اس کے ساتھ چکی پیستے, اور اپنے کو بازار سے کوئی چیز اٹھا کر گھر لانے میں حیا مانے نہ ہوتی. کوئی چیز بازار سے اٹھا کے لا رہے ہیں تو اس میں شرم تو نہیں تھے. اور آپ غنی اور مفلس دونوں سے مسافہ کرتے. جب آپ نے حج کیا اور رمی جمرہ عقبہ کی تو آپ کے آگے کوئی چپراسی لوگوں کو ہٹانے والا نہ تھا. اٹو 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 اے دوست غور کر اور اپنے آپ کو دیکھ, اکثر اوقات تو بڑا متکبر ہوتا ہے مگر تجھے خبر نہیں ہوتی. تو نے موٹا جبہ پہنا ہے, باریک لباس پہننے والوں سے زیادہ متکبر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تمہارے مرض اور علاج کی تمہیں اطلاع دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری بیماری کی اور علاج کی اطلاع دیتا ہوں. مرض جو ہے وہ گناہ ہے اور علاج وہ استغفار ہے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے. جزا فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کر کے ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اپنے کو چھوٹا سمجھنا اور شرمندہ رہنا, اس وقت شیطان کہتا ہے کہ کاش میں اس سے گناہ نہ کراتا, کیونکہ اس کا گناہ اس کو جنت میں لے گیا, کیونکہ اس پہ جو شرمندگی ہوئی وہ گناہ سے بھی زیادہ تھی, وہ غالب ہو گئی. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک ہمسایہ کے پاس گیا, وہ بیمار تھا اور گنہگار تھا. میں نے کہا اے دوست تو اللہ سے توبہ کا وعدہ کر, شاید تجھے شفا مل جائے. وہ رونے لگا. میں نے گھر کے ایک کونے سے ایک ہاتف کو کہتے سنا. ہاتف کہتے ہیں غیب سے آواز آنا لیکن دکھنا نہیں, کون بول رہا ہے, کہ اگر اس کا وعدہ تیرے وعدے جیسا ہے تو فائدہ نہیں, اگر اس کا وعدہ تو وعدہ کرے بڑھانا اس کو, اگر اس کا وعدہ تیرے وعدے کے جیسا ہے تو فائدہ نہیں, کیونکہ تو نے اکثر دفعہ ہم سے وعدہ کیا لیکن ہم نے تجھے جھوٹا ہی دیکھا. اس وقت مالک ابن دینار پر غشی طاری ہو گئی. حسن بصری سے کہا گیا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے, اسی طرح کرتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسے مومن بھی خیال کروں گا کیونکہ یہ کام مومن ہی کرتا ہے, کیونکہ پھر اس کو توبہ کا خیال آتا ہے, پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کا خیال آتا ہے, پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کا خیال آتا ہے. یار توبہ کر لو, یار توبہ کر لو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں, تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں, مگر توبہ کا دروازے پر فرشتہ ہے جو اسے بند ہونے نہیں دیتا. بس التجا کرو اور نا امید نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کی ہم نشینی کرو کیونکہ وہ بہت نرم دل ہوتے ہیں, اپنے کیے پر شرمندگی رہتی نا. ماں اسرا منیش تغفرا, حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں اسرا منیش تغفرا وین عالف الومی اکثر من سبعین مرتن, جو استغفار کرے وہ اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا چاہے دن میں ستر بار سے زیادہ گناہ کی طرف لوٹے. یحییٰ ابن معاذ سے اس مسلمان کی نسبت دریافت کیا گیا جو گناہ کرے اور برا جانے اور برا جانے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں. برا کرتا ہے اور اس کا خیال رہتا ہے کہ لوگ واقف نہ ہوں, اللہ کی واقفیت کو اتنا برا نہ سمجھے. اللہ تو جانتا ہے حالانکہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عزت اس کے دل میں اتنی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ وجہ نہیں ہوتی اس کی, بلکہ اللہ کے کرم سے پوری واقفیت کے باعث ایسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں میں اس کو رسوا نہیں کرے گا. آدمی کو اگر معلوم ہو گیا تو انہیں دلیل کر دے گا سب کے سامنے, اے دوست اسے یاد رکھ, جب تک تو دنیا میں بکثرت استغفار کر, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوتا ہے. جب تو عبادات بجا لائے جن کے حقوق میں ان گناہوں کا کفارہ ہونا شریعت میں وارد ہے, تو بھی اپنے گناہوں کی معافی کا یقین نہ کر, کیونکہ ان کی شرائط ہوتی ہیں جن کو تو نے پورا نہیں کیا. یاد رکھ, مومن جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے اطمینان نہیں ہوتا, اس لیے استغفار کی کثرت کرنا چاہیے. خلاصہ بات کا یہ ہے. طبیعت میں شگفتگی نہیں ہے. رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں. رمضان کا مہینہ عبادات کا سیزن ہے. آدمی تھوڑی سی لاوبالی کرتا ہے, سستی کرتا ہے, تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, وقت نکل جاتا ہے. چستی کر لیتا ہے تو کچھ کر لیتا ہے, اور کچھ کرنا کیا ہے, اعمال سے پر رکھنا, وقت کو عمل سے پر رکھنا, بھرا ہوا رکھنا. اور رمضان کی خاص عبادت جو ہے نا وہ تلاوت قرآن شریف ہے. سارے وظیفے ادھر ادھر کر کے کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے, مناسبت بھی بہت ہوتی ہے, اس میں پڑھا بھی زیادہ جاتا ہے, جی بھی لگتا ہے, انوارات بھی زیادہ حاصل ہوتے ہیں. اور صرف قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے, ترجمے کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو دین پر عمل کیسا کریں گے. دین الگ چیز سیکھنے کی ہے. جو قرآن کی باتیں ہیں, مضامین ہیں, احکام ہیں, وہ سیکھنے کی الگ چیز ہے. وہ علماء کا کام ہے. وہ ہاں, ہمیں اتنی عربی آتی ہے کہ سمجھ میں آتا ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ بعض لوگ کم قرآن شریف پڑھ کے زیادہ ترجمہ پڑھتے ہیں. مثلا ایک آدمی بغیر ترجمے کے آدھا پارا پڑھتا ہے, ترجمے سے بے رکو پڑھتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے رکو وہ آدھے پارے سے افضل ہیں. شاید نہیں, وہ آدھا پارا افضل ہے یہ دو رکو سے. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, مگر رمضان میں اسپیشل مسئلوں کی رعایت. دین کیا ہے؟ مسئلوں کا نام ہے. بالکل پرفیکٹ صحیح مسئلے کے مطابق عمل ہو جانا, ہر کام ہر بات میں مسئلے کی رعایت, کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں, اللہ کے جو قوانین ہیں, ان کی حدود اربعہ ہیں. یہ کام ان شرائط کے ساتھ اس طریقے سے ہوا تو وہ سرکل میں آ جاتا ہے. اس میں کوئی چیز مس ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, پھر وہ سرکل سے باہر ہو جاتا ہے. بہت لوگوں کو اس میں غفلت دیکھی گئی ہے کہ وہ مسئلے کی اتنی رعایت نہیں کرتے جتنا جی لگنے کی کرتے ہیں, خوشی خوشی کی کرتے ہیں, آجزی کی کرتے ہیں, رونے پلانے کی کرتے ہیں. جو دیندار ہیں وہ روحانیت کی کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی روحانیت آ جائے. مسئلے کے بغیر جو روحانیت محسوس ہوتی ہے آدمی کو وہ روحانیت نہیں ہوتی, وہ طبیعت کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے بعض لوگوں کو قوالی سننے سے رونا آتا ہے, وجد آتا ہے, تو سمجھتے ہیں کہ صاحب وجد آ رہا, رونا آ رہا, کتنی بزرگی کی بات ہے, کتنی نیکی کی بات ہے. دنیا جانتی ہے کہ وہ گناہ کی بات ہے, علماء جانتے ہیں کہ وہ گناہ کی بات ہے. تو پھر یہ رونا آیا, اللہ کی یاد آئی, یہ کیا تھا؟ کہنے کہ یہ طبیعت ہے, یہ اور راگ سے طبیعت متاثر ہوئی بس, کیونکہ موسیقی کے راگوں میں طبیعت کو چھیڑنا ہے, وہ طبیعت کو چھیڑتی ہے, اسی لیے موسیقی وجود میں آئی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسائل میں نماز صحیح نہیں, وقت پہ نہیں پڑھیں گے, لیکن پڑھیں گے بھائی لمبی نماز. آپ عربوں کو دیکھیں گے کہ نماز لمبی لمبی پڑھیں گے, مسئلے کی رعایت نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. وہ رینج میں نہیں ہے عمل کے, کھڑے ہوئے روتے رہو, اسے کیا ہونے والا ہے؟ نہ اس میں ثواب, نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی, ضرور ہے. اسی لیے بعد لوگ روزہ رکھتے ہیں بہت یکسوئی سے, لیکن سحری کے وقت کی رعایت نہیں ہے, افطار کے وقت کی رعایت نہیں ہے, اور روزہ رکھے ہوئے ہیں, وہ روزے سے ہیں ہم بھی. بھائی جب سحری کے وقت کی رعایت ہی نہیں تو روزہ ہوا کہاں؟ ہو بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی ان کے حصے میں آنے والا نہیں ہے. بہت سے تراویح پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کو خالی رات کے قیام اور کھڑے رہنے کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. اب جو آدمی سامنے قرآن شریف رکھ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو کھڑا ہوا ہے بس, نماز نماز کچھ بھی نہیں ہو, ہے ہی نہیں نماز, اور پڑھ رہے. بعض آدمی قیام اللیل کرتے ہیں, تعجب پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اس میں قرآن شریف لمبا لمبا پڑھ رہے ہیں, ثواب ہی نہیں ہے اس میں, یہ خود عمل غلط ہے, نفل کی جماعت ہی نہیں ہوتی. حرم پہنچ گئے, یہ لمبی دعا ہو رہی ہے, وہ نماز ہی نہیں رہی, بس دعا ہو رہی خالی. اتنی لمبی دعا کرنا, دنیا بھر کی چیزوں کا ذکر کرنا نماز میں, نماز رہتی ہے باقی اس میں جچنیا کا بھی نام آ رہا, بوسنیا کا بھی نام آ رہا, شیشان کا بھی نام آ رہا, فلسطین کا بھی نام آ رہا, افغانستان کا بھی نام آ رہا, ان کا بھی نام آ رہا, دنیا بھر کی دعا ہوتی رہتی ہے, دو پون پون گھنٹے کی, آدھے آدھے گھنٹے کی نماز ہی نہیں ہوتی. وتر پڑھ رہے ہیں, دو رکعت پہ سلام پھیر دیا, ایک رکعت کے بعد پھر اور ایک سلام پھیر دیا, نماز ہی نہیں رہی ہمارے حساب سے. اب رو رو پلاؤ کچھ بھی کرو, نماز ہی نہیں ہوتی. عمل صحیح ہونا پہلے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل اگر صحیح ہوا تو روحانیت اس کے بعد کی چیز ہے. بھلے سے روحانیت نہیں بھی آئی تو اللہ پاک شکل و صورت کو قبول فرما لیں گے, لیکن سالکین کو روحانیت کی طرف توجہ دینا چاہیے. روحانیت تو مقصود ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ روحانیت مقصود نہیں ہے, لیکن شکل کے بغیر روحانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے پرندہ بناتے تھے پھر پھونکتے تھے تو اس میں روح آتی تھی, گلا کاٹ کے اس کا تھوڑے نہیں پھونکتے تھے. روح تو صحیح شیپ میں صحیح شکل میں کوئی چیز لانے کے بعد ڈالی جانے والی چیز ہے. بچہ بنا ہی نہیں ماں کے پیٹ میں روح پھونک رہے, وہ تو پہلے سے ہی ہے بیچاری, روح تو پہلے پیدا ہوئی ہے, وہ ہیں پہلے سے رکھے ہوئے ہیں, بچہ بنا ہی نہیں اس کے اندر ڈالنے جا رہے ہیں, کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے کیا ہے, مسئلے کی رعایت, روزے کا مسئلہ, طہارت کا مسئلہ, وضو کا مسئلہ, غسل کا مسئلہ, نمازوں کے اوقات کا, نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لیے, نماز ہی نہیں ہوئی, نفل نماز ہوئی, فرض نماز تو نہیں ہوئی, سحری کا مسئلہ, سحری کا وقت ختم ہو گیا کھا رہے ہیں, اذان نہیں ہوئی, روزے نہیں ہو بھوکے رہو. اس لیے اصل جو چیز ہے وہ ہے مسئلوں کی رعایت. دین مسئلوں کا نام ہے, قرآن مسئلوں کا نام ہے, حدیث مسئلوں کا نام ہے. مسئلے الگ ہیں, قرآن الگ ہے, ایسا نہیں ہوتا. مسئلے الگ ہیں, حدیث الگ ہے, ایسا نہیں ہوتا. قرآن ہی سے جو بات آپ کو سمجھائی گئی اس کا نام مسئلہ ہے, حدیث ہی سے جو بات سمجھائی گئی اس کا نام مسئلہ ہے. مسئلے الگ اور فقہ الگ نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ خوش نصیب وہ ہے جو مسئلے کی پوری رعایت کرنے کے بعد اس میں روحانیت کی فکر کرے. مسئلے کی پوری رعایت صحیح علم سے آئے گی, تفصیلی علم سے آئے گی کہ اس کا پورا مسئلہ کیا ہے. پورا کوئی آدمی طہارت کا مسئلہ صحیح استعمال نہیں کرا, نماز میں خوشبو سے پڑھا ہوا ہے, پڑھ رہا ہے, کھڑے ہو کے لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے, وہ طہارت ہی نہیں ہوئی تو وضو نہیں ہوا, وضو نہیں ہوا تو وہ نماز ہی نہیں ہے, آپ کھڑے ہوئے ہیں بس. تو یہ بہت نازک بات ہے کہ کل قیامت میں آدمی نماز پڑھنے والا معتبر ہوگا یا کھڑا ہونے والا معتبر ہوگا, وہ وہی جا کے کھلنے والا ہے. سب سے خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حکم لگانے کے واسطے مسئلہ ہی ہے. اگر اس کی رعایت نہیں ہوئی آپ حکم لگا دیں گے, اس کی رعایت ہوگی تو آپ حکم لگا دیں گے, بقیہ اصلی جوہر اصلی حقیقت وہاں کھلنے والی ہے. غسل کے مسئلے, وضو کے مسئلے, طہارت کے مسئلے, استنجا کے مسئلے, نماز کے مسئلے, نماز کے فرائض, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, نماز کے مستحبات, نماز کے آداب, یہ پرفیکٹ ہو گئے. اب اس کے بعد خلوص جتنا بھرے, اخلاص جتنا اس میں داخل کیا گیا اتنی روحانیت اس میں, جتنا حاضر حضور قلبی اللہ پاک کی طرف اختیار کی گئی, دھیان اللہ کی طرف کیا گیا, اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ اس کو کیا گیا, اتنا اس میں روحانیت آئی. اس عمل کو ڈیمیج کرنے والی چیز جو ہے اسے جتنا بچایا گیا اپنے آپ کو, اس میں اتنی روحانیت آئی. خلوص ہونا, اس کام کو کرتے ہوئے اللہ پاک کی عظمت اس میں دھیان ہونا, الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, اللہ کی عظمت ہونا, دھیان ہونا, اور اس عمل کو ڈسٹرب کرنے والی یا خراب کرنے والی یا ڈیمیج کرنے والی یا توڑنے والی جو بات ہے اس سے بچانا, پھر وہ روحانیت والا عمل ہے. اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں, ممتد اور غیر ممتد. ٹائم لینے والے عمل، ٹائم نہیں لینے والے عمل. بول دیا آپ نے ٹائم نہیں لیتا ہے، پڑھ دیا آپ نے ٹائم نہیں لیتا ہے، کوئی کام کر دیا آپ نے ٹائم نہیں لیتا ہے. روزہ رکھنا ٹائم لیتا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک، ان کو افعال ممتدہ کہتے ہیں، ٹائم لینے والے اعمال. جو ٹائم لینے والے اعمال ہوتے ہیں اس میں پورے عمل میں دھیان رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے استعمال رکھیں گے، میں روزے سے ہوں، 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 تو اس کے شروع کا اعتبار ہے اصل، ایسے عمل کے شروع کا اعتبار ہے. اور اس کی جو شرائط ہے اس عمل کے پورے ہونے کی، وہ اگر شروع ہو گئی تو وہ پورے پر اثر انداز ہو جاتا ہے. اب روزہ رکھنا ہے، سحری کھانا ہے، اور سحری 18 کے حساب سے کھانا، 18 ڈگری کے حساب سے، اور اسی سے پہلے ختم کر دینا، کیونکہ 18 ڈگری کے حساب سے سحری کرنے والے کو سحری کا وقت ذرا پہلے ختم ہوتا، 15 ڈگری کے حساب سے سحری کرنے والے کے لیے سحری کا حساب تھوڑا 20 منٹ کے بعد ختم ہوتا. تو 15 ڈگری والا مسئلہ جو ہے وہ امام شافعی کا، ہمارا نہیں ہوتا. تو فقہ حنفی والے کو فقہ شافعی کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو تلفیق کہتے ہیں، ایک مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک پہ چلنا یہ حرام ہے. بڑی برکت ہے. تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے والا کھانے میں عبادت کی نیت سے کھاتا ہے، روزہ رکھنا ہے اس لیے کھا رہا ہے، تو وہ خالص پورا کا پورا کھانا کوئی اور غرض میں نہیں آتا، خالص عبادت کی غرض سے. جو عبادت کا موقوف والے ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے، لہٰذا یہ کھانا خالص عبادت ہے، اس لیے اس میں برکت ہے. سحری کے لیے اٹھنے والا کچھ نہ کچھ استغفار، درود شریف، دعا پڑھتا ہی ہے. وقت ہے تو سوچتا ہے چلو دو رکعت پڑھ ہی لوں، چار رکعت پڑھ ہی لوں. سحری کو اٹھنے کی برکت. تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھانے والا دوسرے کا کھا رہا ہوتا ہے یا دوسرے کو کھلا بھی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ خالص عبادت میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے یا دوسرے کی عبادت کا ذریعہ بن رہا ہے، برکت ہے. سحری کھانے سے روزے میں تقویت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، قوت کے ساتھ میں عمل انجام دینا برکت ہے. قوت کے ساتھ عمل انجام دیں گے بشاشت رہے گی، قوت کے ساتھ عمل انجام دیں گے بشاشت رہے گی، بشاشت میں بد اخلاقی سے حفاظت رہے گی، کیونکہ بشاشت نہیں ہوتی ہے تو بد اخلاقی ہو جاتی ہے. خوب بجے رہ گئی، چڑ گئے، غصے میں آ گئے، کچھ بھی بول دیا، پھر معذرت کر رہے ہیں، معذرت معاف کرنا، دوسرے بھی بول رہے ہیں چھوڑ دے گا روزے میں، بے برکتی. دوسری عبادات میں تقویت، کچھ کر ہی نہیں سکا کمزوری کی وجہ سے، پڑھ ہی نہیں سکا، کھا لے گا تو پڑھتا، کھا لیتا تو پڑھتا، برکت. دوسرے اعمال پر تقویت حاصل ہوتی ہے، برکت ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے. برکت کے معنی بڑھنے کے اصل بڑھتا ہے. اور جب کھانا جو ہے وہ عبادت کی نیت سے ہوا اور وہ عبادت بن گیا تو جو کھانا عبادت کا ذریعہ بن گیا وہ کھانے کو ضرور کھینچے گا. تو روزی میں برکت کا سبب, روزی بڑھنے کا سبب بنے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر کھانے کو عبادت کی نیت سے کھایا گیا تو کھانے کا شکر ادا ہوا, اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوا. لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا. تو سحری کھانا روزی کو بڑھائے گا, نعمتوں کو بڑھائے گا. تو سحری کھانا ہے ہم کو 18 ڈگری کے حساب سے, اور ہمارا جو سحری کھلانے والا ہے وہ تو ایسا اسپیشل ہے کہ سب کے پاس اگر فرض کرو 20 پہ ٹائم ہو رہا ہے تو انہیں 15 پہ ختم کرا دیتا. بھائی جب یہ ہو گیا ٹائم اس کو ہوتی ہے, سب کو کھلاتا ہے تو اس کو فکر رہتی کہ ان کا روزہ ستیہناش ہوا تو میری خدمت ستیہناش ہوتی ہے. فنش ہاتھ دھلا دیتا ہو گیا, احتیاط کا تقاضا بھی ہے. سحری آخری میں کھانے کا یہ مطلب تھوڑی کہ خطرے میں ڈال کے کھانا, خطرے سے بچ کے کھانا چاہیے. اور فجر کی نماز جلدی پڑھی جا سکتی ہے, ٹائم ہوتے ہی فجر پڑھ لی جائے. 18 ڈگری کے حساب سے بھی ٹائم ہوتے ہی فجر پڑھ کے آپ آرام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تقوی اس میں ہے کہ فجر پڑھ لی جائے 15 کے حساب میں 20 منٹ کے بعد, تاکہ نماز بھی اپنی پوری احتیاط کے ساتھ ہو جائے. مگر فتویٰ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ 18 ڈگری کے حساب سے ٹائم ختم ہو گیا, نماز پڑھ لو, آپ کو سو جانا ہے, آرام کرنا ہے جب کو جانے سے پہلے, ٹھیک ہے. نماز کا وقت ایسے مقرر کر لو, جماعت کا وقت ایسا مقرر کر لو. اور رمضان کی فجر کی نماز جو ہے نا وہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ نماز پڑھانے کا موقع ملتے شروع ہو جاتے ہیں وہ پاگل ہیں. نماز مختصر, اذا صلى احدكم فليخفف فان فيهما الضعيف والمسافر او كما قال عليه الصلاة والسلام. جب نماز پڑھائے تم میں سے کوئی تو مختصر پڑھائے, اس لیے کہ کمزور بھی ہوتے ہیں, محتاج بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں, کبیر السن بھی ہوتے ہیں, عمر زیادہ والے بھی ہوتے ہیں, مشغولیت والے بھی ہوتے ہیں. نماز ہلکی پھلکی, یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے اب کھڑا کر دیا پیچھے, چل رہی گاڑی چل رہی. یہ تکلیف دے کے کیا ثواب دینا ہے, اذیت پہنچا کے کیا ثواب دینا ہے. جتنا جلدی پڑھائے گے اتنا آدمی جماعت کی نماز کے واسطے آمادہ ہو جائے گا, اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے گی. جتنا لمبا پڑھاؤ گے اس کی طبیعت وہ ہوگی کہ صاحب وہاں جاؤں گا اس کو اتنا ٹائم لگے گا, وہاں اس کی نماز اتنی لمبی پڑھنا ہوگا, پھر اس کے بعد وہاں سے آؤں گا اتنا ٹائم ہوگا, میرے کو تو سونے کا ٹائم نہیں ملے گا. لوگ جماعت چھوڑ کے پھر اپنے اکیلے پڑھ لیتے ہیں, نہیں تو آدمی اپنے نفس کو بہلا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں بس جانا ہے فٹافٹ فارغ ہو کے آ جانا ہے. حکمت ہے, جیسے مغرب کی نماز جلدی کرنا سنت ہے, لیکن افطار کی وجہ سے مغرب کی نماز کو لیٹ کر دینا مستحب ہے. لوگ جو روزے دار ہیں کھا لیں پی لیں تسلی سے تھوڑا سا, وہ اس کے بیچارے کا آدھا پکوڑا بھی نہیں ہوا یہاں پہ اقامت شروع ہو گئی, آدھا دماغ پکوڑے میں آدھا دماغ نماز میں. اور کسی عارض کی وجہ سے مصروفیت کو چینج کرنا یا کسی مستحب کام کو آگے پیچھے کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے فجر کے بعد میں سونا فوراً یہ پسندیدہ امر نہیں ہے, لیکن رمضان کا موقع ہے مثال کے طور پر, جو آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر, آدمی آرام کر لے پہلے, اٹھ کے پھر اشراق پڑھ لے اور ہلکا سا جواب دے کے چاش پڑھ لے, کیونکہ جو اشراق کا ٹائم ہے وہی چاش کا ٹائم ہے, ٹائم الگ الگ نہیں ہے اشراق اور چاش کا, ایک ہی ٹائم ہے. سورج نکلنے کے بعد جب دس منٹ ہو جائیں اس کے بعد سے سورج کے استوا تک, سورج سر پہ آنے تک جو ٹائم ہے وہ اشراق کا بھی ہے وہ چاشت کا بھی ہے. مستحب یہ ہے کہ اشراق پڑی جاتی ہے سورج ادھر ہونے کے وقت میں, چاشت پڑی جاتی ہے سورج ادھر ہونے کے وقت میں. اس لیے عموماً چاشت پڑی جاتی ہے دس بجے کے بعد اور اشراق پڑی جاتی ہے آٹھ بجے سے پہلے, یہاں پہ چھ سات بجے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. لیکن موقع کے اعتبار سے اگر آدمی کو سہولت ہو اٹھ کے پڑھ لے, دو رکعت چاشت اشراق کے پڑھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے, اور دو رکعت اور پڑھنے سے پورے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے بیچ میں محل بنا کے دیں گے, اور چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں, روزی میں استحکام آتا ہے, جاب میں استحکام آتا ہے. لوگ بولتے ہیں جاب کنٹینیو رہنے کے لیے وظیفہ بتاؤ, چاشت کی نماز جو ہے بہترین وظیفہ ہے جاب کنٹینیو رہنے کا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے, حتیٰ کہ فتح مکہ کا دن اتنی مصروفیت کا ٹائم تھا حضور کا, چاشت کی نماز آپ نے نہیں چھوڑی, حدیثوں میں آتا ہے. فتح مکہ کے دن بھی چاشت کی نماز آپ نے نہیں چھوڑی. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور دنوں میں نہیں ہوا تو رمضان میں ہو جائے, کم از کم اشراق ہو جائے, چاشت ہو جائے. روز وضو بھی بار بار محکوب تھا, وضو رہتا بھی زیادہ دیر تک ہے, عبادت میں مستعدی بھی ہوتی ہے کہ زیادہ نفس جو ہے کثر اور سستی نہیں کرتا, تھوڑی سی ہمت کرنے پر طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے. جو بیمار ہے معذور ہے اس کا حساب نہیں ہے, تھوڑا بہت تندرستی والوں کی بات ہو رہی ہے, زیادہ تندرستی والوں کی تو کہنا ہی کیا ہے. عبادت میں سرکس شیاطین جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں رمضان میں, تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی آفیسر کا رائٹ ہینڈ کاٹ دیا گیا ہو, تو نفس کا رائٹ ہینڈ کٹا ہوا ہوتا ہے, بول بھائی تو کچھ کر رہا نہیں, میں کروں کیا, میرا آدمی ساتھ نہیں ہے, میرے آفس کا کوئی کام ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی کمپنی کا ذمہ دار ہے, اس کو بولے گا یہ کام کر دو, بولے میں کیا کروں, یہ آدمی سپورٹر ہی نہیں ہے میرا, میرا ہیلپر ہی نہیں ہے, تو انہیں وہاں بند رہتا ہے. شریر تو انہیں ابھی بھی ہے مگر اس کا سپورٹر نہیں ہے, لہذا تھوڑا سا اس کو سمجھا لیے, منا لیے محبت سے, پیار سے یا سختی سے, مان جاتا, پڑھ لینا میں خطہ ختم کر, چل اچھا چل, چار رکعت یہ چار رکعت ہو, آٹھ رکعت پڑھ دیے, اشراق پڑھ کے پانچ منٹ بیٹھ گئے, کچھ تجویز بھی پڑھ لیتے ہوئے تو چاش پڑھ لی, ایک ساتھ منٹا دیے دونوں کو, کر سکتے ہیں ایسا. آفس میں یا گھر میں روزے کا دھیان تھوڑا, میں روزے سے ہوں, روزے سے ہوں کا دھیان جو ہے وہ تھوڑا سا آدمی کو کنٹرول کی طرح متوجہ کرتا ہے. آفس میں بچیاں ہیں, آفس میں عورتیں کام کر رہی ہیں, آفس میں آنا ہے جانا ہے ایلیویٹر میں چڑھنا ہے اترنا ہے میں روزے سے ہوں اس روزے سے ہونے کا دھیان جو ہے وہ انٹینشنلی ارادی طور پر توجہ کرنے سے مانع ہوگا رکاوٹ کرے گا اور غیر ارادی طور پر جو آمنے سامنا ہو جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اسلام میں معاف ہے غیر ارادی طور پر دیکھنا ہو گیا غیر ارادی طور پر آمنا سامنا ہو گیا معاف عورتوں کے لیے مرد مرد کے لیے عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ایسے عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی مجھے بے انتہا حیرت ہوئی ایک پروگرام میں ہم گئے تھے کہ پروگرام دیکھنے کے پروگرام بیان کرنے والا قرات کرنے والا تقریر کرنے والا دیکھنے کے لیے عورتوں کے لیے ویڈیو لگا ہوا ہے تاکہ ان کے یہاں اسکرین پر آئے بھائی دیکھنا جائز کا ہے ان کو دیکھنا جائز کا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسکرین لگایا ہے ضرورت کیا ہے ضرورت میں ہے نا دکان پہ آپ سامان خریدنے کی گئے ضرورت ہے ڈرائیونگ کر رہے ہیں ضرورت ہے باہر جا رہے ہیں ضرورت ہے آپ بیان سن رہے ہیں آپ کو دیکھنا جائز کا ہے عورتوں کو کہ دیکھیں کہ بیان کون کر رہا ہے اس کا اسکرین لگانا کیسے جائز ہو جائے گا خالص حرام ہے اور حرام میں مدد ہے تعاون الیس میں اور وہ دیکھنے والا وہ حرام کا مرتکب ہے تو روزے کے دھیان میں اس کا استحضار آدمی کو اگر ہو تو پھر انٹینشن لی ارادی طور پر آدمی دیکھے گا نہیں اور جو جاب ہے جاب کا جو ورک ہے وہ مشغولیت کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں آدمی بزی رہے اس میں مشغول رہے اس میں ڈنڈی نہ مارے روزے کی وجہ سے آپ کی اپنی کمپنی ہے آپ کی اپنی دکان ہے آپ کی اپنی کلینک ہے سو جاؤ بیٹھو کام کرو نہ کرو لاٹھوری کرو اجازت ہے لیکن کسی دوسرے کی مزدوری کر رہے ہیں جو کام ہے اس میں لگے رہنا اور جتنا آدمی کام میں لگے رہتا ہے اتنا روزہ کم لگتا ہے جتنا خالی بیٹھتا ہے اتنا روزہ زیادہ لگتا ہے اپنے ماتحت کوئی ہے تو روزے کے خاص خیال کرتے ہوئے کام کو ہلکا کرنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو روزے دار سے کام کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بوجھ ہلکا کر دے گا بشرطے کے سامنے والا روزے سے ہو یہ رمضان ہے بلکہ ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماتحت سے کام ہلکا کرنا ماتحت میں خواتین بھی آتی ہیں اپنے پاس رمضان میں کام بڑھا دیتے ہیں پکوڑے بھی تلو شامیاں بھی بناؤ حلیم بھی کوٹو عورتیں اپنے شوق سے کر لیتی ہیں کیونکہ مشغول رہنے سے فائدہ ہے کہ ان کو بھی روزہ نہیں لگتا اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ بےچارے روزے دار اچھا کھا پی کے رہیں گے تو مجھے روزے کا ثواب بھی ملے گا اور پورے روزے کا ثواب ملتا ہے ان کے گھر والوں کو پکانے سے عورتیں جو اپنے گھر کا پکاتی ہیں تو جتنے گھر کے لوگ روزے دار کھائیں گے بچے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں عورت ہوں سب کے روزے کا ثواب پکانے والی کو ملتا ہے تو فضائل تو سنائے جائیں کہ تم کو ثواب ملے گا لیکن مسائل وہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ بھائی کام میں ہلکا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا جی قرآن شریف پڑھنے کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھو گے کیا ضروری ہے دس چیزیں ہونا ہی ہونا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام خواتین میں بھی مردوں میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن شریف کی حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے گھر کا پکوان کرتے ہوئے عورتیں روزانہ 15-20 پارے ہمارے ماشاءاللہ پڑھ لیتی ہیں جو حافظ نہیں ہیں حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھا ہے روزانہ. میں نے نظام الدین میں دیکھا ہے شہید مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم جو لوگ مولانا زبیر صاحب کو دیکھے ہوئے ہیں وہ بات پوری لے سکتے ہیں, کیونکہ مولانا زبیر صاحب اگر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تو دوسرے آدمی کو جگہ نہیں رہتی بیٹھنے کی. اور ٹیکسی کے کا ڈور کھولنے کے بعد آسانی سے نہیں جاتے ہیں, ان کو اندر پہنچانے کے لیے محنت کرنا پڑتا. دوسرے لوگوں کی ہیلپ چاہیے تو بیٹھ سکتے ہیں اندر جا کے. ان کی ٹیکسی کو جو ہے نا لاری کا گیٹ لگانا پڑتا, بہت موٹے. میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ دیر پارا انہوں نے جو تراویح میں سنانا ہے وہ اوادین میں پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد تراویح وہ خود پڑھا رہے تھے دیر پارے کی, بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, کھڑے تو نہیں ہو سکتے, وہ بیٹھ کے تراویح پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تراویح پڑھنے کے بعد میں تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ حیات الصحابہ کی, دعا ہوتی ہے لمبی. پھر دیکھا میں کہ 11:30 اور 12 کے درمیان جو ہے 11 اور 12 کے درمیان اندر جا رہے تھے مرد عورتیں سارے. میں نے ان سے پوچھا جو سری لنکن ہے ہمارے بزرگ وہاں پہ, ان سے میں نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں اندر, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں, کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نوافل میں مولانا زبیر صاحب 10 پارے پڑھتے ہیں تو عورتیں نیت کر لیتی ہیں پیچھے. پھر ان 10 پاروں سے فارغ ہو کے آ کے ابا کو تحجد میں 3 پارے سناتے ہیں رمضان میں, وہاں انعام الحسن صاحب جب حیات تھے. پھر دائرے ہوئے تو مرکز ہے, صبح سے شام تک جو ہے نا میلہ لگا ہوا رہتا وہاں پہ, تو آ رہا میں آ رہا میں مل رہا ہوں تو میرا دن میں جو ہے نا تھوڑی دیر آرام کیا فجر کے بعد, پھر جو 10-11 بجے سے مصروفی جو شروع ہوتی ہے تو ٹائم شام تک فرصت ہی نہیں. دینداری کے لیول ہوتے ہیں, اعمال کے لیول ہوتے ہیں, جتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھتا ہے عمل. پڑھیں گے تو 2 پارے پڑھا جائے گا, پڑھیں گے تو 10 پارے بھی پڑھے جائیں گے. تسبیح 1 بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیح 10-10 بھی پڑھ سکتے ہیں, درود شریف 100 بھی پڑھ سکتے ہیں, درود شریف 1000 2000 3000 بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں. مختصر درود دیکھ لیا کتنی دیر لگتی, مختصر درود 1 گھنٹے میں آرام سے 2000 سے 2500 ہو جاتا ہے. تو 1 گھنٹہ درود پڑھنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, مگر یکسوئی سے ذرا لے کے توجہ سے اہمیت دے کے بیٹھنا پڑتا ہے. رمضان میں درود شریف کی کثرت ہے, استغفار کی کثرت ہے, کلمہ شہادت کی کثرت ہے, استغفار کی کثرت ہے, جنت کے مانگنے کی کثرت ہے, جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت ہے. پھر صدقہ اور خیرات, روزہ داروں کو افطار کرانا, کھانا کھلانا, غریبوں کی خبر گیری رکھنا, صلہ رحمی کرنا, خاندان میں جو لوگ کمزور ضعیف محتاج ضرورت مند ہیں ان کو معلوم کر کے پیسے بھیجنا, اپنے خاندان والوں کی فہرست بنانا, ذرا دور تک نکل جانا, بچوں کے بچے ادھر ادھر بہنوں کے بھائیوں کے عزیزوں کے, ددیال کی لین میں, ننیال کی لین میں, اما کی طرف کی لین میں, دال بابا کی طرف کی لین میں, پھپھیوں میں, چچاؤں میں, ماموں میں, تھوڑا اندر تک جانا, ان کو ان کے بچوں کو ایک فہرست بنا کے ان کو صدقہ کرنا, ان کو بھیجنا پیسہ. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دعوت کرے تو 100 200 300 400 500 ڈالر لگ جاتے ہیں آرام سے, لیکن وہ 500 ڈالر 20,000 سے زیادہ ہو جاتے ہیں انڈیا کے اور 40,000 سے زیادہ ہو جاتے ہیں پاکستان کے. خالی $500 آپ نے 40,000 اگر بھیجے کتنا ان کا حلق تر ہو جائے گا اور پیٹ ٹھنڈا پڑ جائے گا, کتنی خوشی ہو جائے گی. کیونکہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے, تو غمخاری کے مہینے میں یہ ہے کہ دکھوں کا احساس کرنا. جو لوگ دکھی ہیں, چاہے دکھ صحت کے اعتبار سے ہو, چاہے دکھ کھانے پینے کی تنگی کے اعتبار سے ہو, چاہے دکھ اخراجات کے اعتبار سے ہو, چاہے دکھ غریبوں کے کپڑوں کے اعتبار سے ہو, چاہے دکھ ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ہو, اگر ان کا تھوڑا سا درد لے لیے ہم اور اس میں بانٹ لیا, تھوڑا سا اپنا حصہ بانٹ لیا, ادھر سے کدھر نکل جاتا آدمی اپنے مرتبے کے اعتبار سے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ رشتے داروں کا کی فہرست بنا کے اپنے ساتھ نہیں رکھتے تو صلہ رحمی آپ کے لیے آسان نہیں ہے. بغیر رشتے داروں کی فہرست کے صلہ رحمی ہوتی نہیں, مس ہو جاتا, بھول جاتا آدمی, یاد ہی نہیں رہتا. کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار کرے تو پھر اس کی ہمدردی ہو جاتی. اور ایمان والوں کی صفت قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی کہ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور نہیں مانگنے والے کا بھی. بلکہ علماء نے فرمایا کہ نہیں مانگنے والا غیرت مند ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق کے توجہ ہوتا ہے. ضرورت اس کی بھی ہے اس کو بھی, ایک آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے ایک نہیں پھیلاتا, اندازہ کر کے معلومات کر کے گیس کر کے پتا ہے یہ نوکری کرتا ہے, یہ اس کی تنخواہ ہے, اتنے بچے ہیں, کیا حالات ہوں گے, صورت بدلی حالت میں صورت دیکھو, حالت پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. صلہ رحمی, زکات دینے کا اگر نظام ہے تو پائی پائی کا حساب کر کے زکات دینا, اندازے سے. عام طور پر نفس کے اندر چونکہ بخل موجود ہے تو نفس جھکا دیتا ہے کمی سی طرف, ایسا فیل کرا دیتا ہے کہ میں بہت کر دیا, میں بہت خرچہ کرا. آپ بغیر تصویر لے کے ذکر کرو, ہو گئے ہوں گے 200, ہو گئے ہوں گے 400, ہو گئے ہوں گے, تصویر لے کے کرے تو 25 ہی چھوئے ہو, 50 ہی ہوتے ہیں. فیل ایسا ہوتا ہے جیسے 1,000 ذکر کر دیا ہمیں, 2,000 ذکر کر دیا ہمیں, ایسے میں خرچ کرا, بہت پیسے خرچ کرا, مسجد میں دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, حساب کرے تو کیا سمجھ رہا کہ 25-23 ڈالر ہو رہے ہیں. ارے تو وہ تو اندازے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, نفس ایسا سمجھا دیتا ہے. صلہ رحمی ہے, دوستوں کے ساتھ تعلقات کی استواری ہے, دوست بنانا بئی مانا کہ دوستوں کو ہمنوا بنانا, موافق کرنے کی کوشش کرنا. ابھی تو کتاب میں یہ ہے کہ دوستوں سے گریز کرنا ہے, لیکن جو دوست ہیں ہمارے جس عمل سے بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے یا دوری ہے وہ دور ہو جائے, انسیت بڑھ جائے, تھوڑی سی موافقت ہو جائے, بدگمانی ختم ہو جائے, سلوک ہے, تحفہ ہے, ہدیہ ہے, موقع سے ہاتھ دھلا دیا, بلا کے کھانا کھلا دیا, مسافہ کرنے سے اور کھانا کھلانے سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے, حسد دور ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, بدگمانی دور ہوتی ہے. پھر تراوی ہے, عورتیں تراوی گھر میں پڑھیں گی, اور اگر گھر میں کوئی حافظ قرآن ان کو قرآن شریف سنا دے, یا عورتوں کے لیے کوئی جگہ بنائی جائے وہاں ان کے لیے قرآن شریف سنوانے کا انتظام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, بقیہ مسجد جا کے پڑھنا صحیح نہیں ہے, کسی مسجد جا کے ان کا پڑھنا وہ صحیح نہیں. اپنے علم طرح پڑھیں, گھر میں پڑھیں, اور تراویح 20 رکعت کا نام ہے, پورے 20 رکعت پڑھنا, تراویح ذرا جلدی پڑھنا خواتین، کیونکہ جتنی دیر ہو جاتی ہے تو اتنی سستی ہو جاتی ہے، جتنی سستی ہوتی ہے تو پھر پڑھنے میں لاوبالی بنا کے فٹافٹ فٹافٹ سب زمین پہ مار کے آدمی فارغ ہو جاتا ہے. عورت کے لیے یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کو چلے جانا ہے، کیونکہ اس کو جماعت تو ہے نہیں، تو جماعت والا دیر کریں گا، عورت کو دیر کرنے میں کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو مستعدی میں جو پڑی جائے گی وہ سمجھتی ہے کہ یہ سمجھ کے وہ سمجھ کے برتن پورے دھو کے پکا کے سہری کا بھی تھوڑا انتظام کر کے بچوں کو سلا کے کر کے پڑھوں گی، اس وقت خود اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی. اب پڑھتی تو ہے بیچاری، لیکن اس پڑھنے میں اور مستعدی کے ٹائم میں پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. غیبتوں سے احتیاط، جھوٹ سے احتیاط، بدگمانی سے احتیاط، غفلت سے احتیاط، گناہوں سے احتیاط. کیونکہ ان کے تذکروں سے احتیاط، چونکہ اپنے انڈیا پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا میں ایک کامن چیز ہے کہ جب عادت ہو جاتی ہے کسی بھی برائی کی جس انوائرمنٹ میں بھی، وہ چھوٹی ہو جاتی ہے چیز. اب اتنی غیبت کی عادت ہم کو اپنے لوگوں کو ہوتی ہے، ہم لوگوں کو ہے، کہ بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں، عادت کے معافی ہو گئی، اور حالانکہ وہ زنا سے بھی زیادہ بد ہے. الغیبت اشد من الزنا. وہ صبح شام ہو رہی، وہ روزے میں بھی ہو رہی، وہ مسجد میں بھی ہو رہی ہے، فون پہ ہو رہی ہے، بغیر فون پہ ہو رہی ہے، جہاں چار ملاقاتیں ہو رہی ہیں شروع ہو گئی. بہرحال یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے شب و روز کا لحاظ رکھنا اور اس کی قدردانی کرنا، اس کو عبادات میں گزارنا اور عبادات سے پر رکھنا، اعمال سے پر رکھنا، بھرا ہوا رکھنا، یہ ایک مشغلہ ہے، ہونا چاہیے. شب قدر کا کی تحری رکھنا، یعنی اس پر غور و فکر رکھنا، اس کو تلاش کرنے کی فکر ہونا، اعتکاف کر سکنا، اعتکاف کر لینا. عورتیں بھی گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد مسجد میں اعتکاف کرنا، واعظ نصیحت کی بات سننا، دین کی کتابیں پڑھنا، تعلیم و تعلم ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، خدمت ہے، دعوت اللہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کی ترغیب، برائی سے بچنے کی نصیحت، اہتمام اس کا، یہ اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا الله ما اس مجلس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس میں نورانیت عطا فرمائیے، اس میں ہماری عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو ہمارے اسلاف کے اور اکابر کے اخلاق سے ملتا جلتا بنا دیجئے. اے مولا کریم، رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائیے. یا اللہ اس کے شب و روز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، گھر میں چھوٹے بڑے بچے بچیاں سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت، استغفار، درود شریف اور دعائیں اور اعمال اور نوافل اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے، صدقات اور خیرات کی توفیق عطا فرمائیے، دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ادارے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آسان فرما دیجئے مولا، یا اللہ اس ادارے کے انتظامات کو بھی آسان فرمائیے، اس کے اخراجات کو بھی آسان فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور جن شریر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.